وہ بی بی جس کے لیے سر حسین نیزے سے اترا, وہ بی بی جس کے لیے بے سر مسلم کی لاش نے سلام بھیجا, وہ بی بی جس سے حسین نے دعا کی التجا کی, وہ بی بی کربلا میں حسین ابن علی کے بعد حسین بن کر, نائب حسین بن کر, شہید شریکت الحسین بن کے چلی ہیں. اور ایک ایک مسائل جس سے پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے اس بی بی نے سہے. وہ بی بی جس کے لیے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب سوال کیا گیا کہ مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں اور صبح شام عزاداری کرتے ہیں, تو یہ کون سی مصیبت ہے؟ کیا یہ حسین کی مصیبت ہے؟ فرمایا نہیں, اگر حسین بھی زندہ ہوتے وہ بھی خون کے حضور ہوتے. سوال کیا عباس کی شہادت, کہا نہ, عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے حضور ہوتے. اکبر کی سوال کیا پھر کون سی مصیبت؟ امام زمان نے فرمایا کہ وہ زینب کبرا کی عزیزی, زینب کی عزیزی ہے جس پہ میں صبح شام ماتم کرتا ہوں, ان کے حضور ہوتا ہوں. اب کم و بیش سال بھر غالباً روایات کے حساب سے اس بی بی نے مصیبتیں جیلی. تا مدینہ, جب مدینہ پہنچی محمد حنفیہ نے نہیں پہچانا, مقدرات بنی ہاشم نے نہیں پہچانا, زینب بدل چکی تھی مصیبتوں کی وجہ سے, مصائب کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے. عاشور کے بعد اس بی بی کے کارنامے ہیں, اس کے لیے مجالس کم رنگ نہیں ہونا چاہیے. حسین کی شہادت کو اس بی بی نے بچایا, کربلا کو ہم تک اس بی بی نے پہنچایا, پیغام حسین کو اس بی بی نے پہنچایا, حسین کی یتیموں کو اس بی بی نے دیکھ بھال کی. ان کی یہ انصاف نہیں ہے کہ انسان عاشور کے بعد آرام راحت اس طرح زندگی گزارے. کم از کم چہلوں تک, کم از کم ماہ سفر کے مہینے اداداری کریں اس بی بی کے نام پہ. بہت مصائب ہیں روایات میں عاشور کے بعد, ان سے بھی آشنا ہونا چاہیے. یہ میری گزارش تھی مجالس اب عبداللہ حسین کے حوالے سے. ہم اپنے عقیدوں پہ نظر ثانی کریں گے, شاید کچھ باتیں سمجھ میں آ سکیں. کلمہ توحید میں دو حصے ہیں, لا الہ الا اللہ میں دو حصے ہیں. ایک حصہ نفی ما سوا اللہ پہ مبنی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ جو کچھ بھی ہے ان کی نفی, ان کی الوہیت کی نفی, ان کے خدا ہونے کی نفی, معبود ہونے کی نفی, لائق پرستش ہونے کی نفی. لا الہ کا تقاضا یہ ہے لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں کوئی لائق عبادت ہستی. اس حصے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے دل کی اتھاک گہرائیوں سے کائنات و ارض کائنات ارض و سما میں موجود ہر چھوٹی بڑی ادنا و اعلا مخلوق کی الوہیت کا انکار کر دے نفی کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں خالق نہیں مالک نہیں رازق نہیں معبود نہیں اور یہ اقرار کریں کہ کائنات ہست و بود میں کوئی بھی چیز بالفعل یا بالقوا نفع و نقصان پر ذاتاً قدرت نہیں رکھتی. کوئی بھی مخلوق کوئی بھی چیز اس کائنات کی ذاتاً مؤثر نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. ہی جو پوچھ ہیں گواہی دیں لا الہ الا اللہ لا الہ کا تقاضا یہ ہے. شہادت توحید میں تقاضا یہ ہے کہ بندہ گواہی دے انسان گواہی دے کہ شجر و حجر شمس و قمر جمادات و نباتات جن و انس فرشتے اور مظاہر فطرت میں سے کوئی بھی معبود مسجود ہونے کا سزاوار نہیں ہے سجدے کا حقدار نہیں ہے تواضع و فروتنی اور عبادت کا سزاوار نہیں ہے کوئی بھی مخلوق کوئی بھی چیز سزاوار نہیں. یہ اقرار کریں اسے مانیں اور باور کر دیں. ارضی و سماوی اشیاء زمینی ہوں یا آسمانی ارضی و سماوی اشیاء خود محکوم ہیں مقبول ہیں مجبور ہیں. ایک غالب و قاہر اللہ کی اطاعت پہ مجبور ہیں. والشمس تجری لمستقر لها آفتاب میں یہ اختیار نہیں کہ وہ طلوع نہ کرے غروب نہ کرے اپنے مسیر میں اپنے مدار میں حرکت نہ کرے اپنے راستے پہ نہ چلے. مہتاب میں یہ اختیار نہیں. سورج اپنی روشنی نہ دے اس کے اختیار میں نہیں. زمین اپنے مدار پہ نہ چلے مجبور ہیں کہ چلے. نظام ہستی اس طرح سے ہر چیز مجبور ہے. انسان بھی بہت سارے امور میں مجبور ہے مقبول ہے. وہ خود کو نہیں بدل سکتا اپنے جسم کو تبدیل نہیں کر سکتا وہ اپنے دماغ کو نہیں بدل سکتا وہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کے اختیار میں نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو جو بھی چیز غیر خدا جو بھی چیز وہ خود مجبور ہے محکوم ہے مقبول ہے وہ کہاں سزاوار عبادت ہو سکتی ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ. ہر وجود ایک غالب و کار فرما کار آفرین ذات کے آگے خواہ نہ خواہ سر تسلیم نیاز خم کیے ہوئے ہیں مجبوراً یا خوشی سے یا مجبوری سے. وَلَهُ أَسْنَرَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا لاچاری سے اللہ کی تابعہ فرمائیں. بادل، آسمان، زمین، دریا، درخت، نباتات، جمادات مجبور ہیں، محکوم. شہادت توحید کا یہ پہلا حصہ ہے کہ یہاں انسان ہر چیز کی الوہیت کی اور لائق پرستش ہونے کی نفی کرنی ہے. ایک حصہ یہاں پہ مکمل ہوگا. دوسرا حصہ کلمہ طیبہ کا، کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا. دوسرا حصہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا باقی کچھ نہیں، صرف اللہ. اس کا مفہوم یہ ہے الا اللہ کا کہ بس اللہ سزاوار الوہیت ہے، بس اللہ سزاوار عبادت ہے. کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جو جن و انس حور و ملک سب کے معبود، سب کے مسجود ہیں. وہ تمام ارضی و سماوی مخلوقات کے معبود ہیں، مسجود ہیں. وہی نفع و نقصان پہ قدرت رکھتی ہے، وہی ہستی ارضی حیات اور غیر ذی حیات موجودات کی خالق ہستی ہے. وہ ہستی اللہ کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے. وہ مطاع مطلق، وہ مختار کل ہستی صرف اللہ کی ہے. اس کے سوا کسی میں کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار بھی ہے، جس طرح انسان، وہ بھی خدا کی دی ہوئی چیز ہے. اس نے دیا ہے انسان کو تھوڑا سا اختیار. امیر المومنین سے سوال ہوا کہ انسان کس حد تک مجبور ہے، کس حد تک مختار. فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا لے. اس نے اٹھا لیا. کہا دوسری ٹانگ بھی اٹھا لے. اور نہیں اٹھا سکتا، اتنی سی ہے. ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، مجبوری ہے. یہ اختیار بھی خدا کی دی ہوئی ہے. جب کلمہ لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کے خدا ہونے کی نفی کی اور ایک اللہ کے معبود و مسجود و اللہ اور خدا ہونے کا کی طرف اقرار کیا، ثابت کیا، تو شہادت توحید کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے. یہ دو حصے ہونی چاہیے. اگر محض نفی ہو اور صرف لا الہ کہیں رک جائے، کلمہ توحید ناقص ہے. صرف اللہ کہیں اور غیر اللہ کے معبود و مسجود ہونے کی نفی نہ کریں، تب بھی ناقص ہے یہ کلمہ. ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے، ہماری توحید اس وقت مکمل ہو جاتی ہے جب ہم تمام غیر اللہ کی نفی کر دیں اور سب کچھ اللہ کے لیے ثابت کر دیں. علم بھی، قدرت بھی، خلقت بھی، مالکیت بھی، ہر چیز اس کے لیے ثابت کر دیں، اس وقت ہماری توحید مکمل ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان موحد اچھی طرح سے جان لے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک کلمہ نہیں کہ انسان صرف اقرار کرے، زبان پہ جاری کرے، صرف ایک کلمہ نہیں. عرض کر دوں کہ آپ کے تمام اصول و فروع کی بازگشت اسی کلمہ طیبہ کی طرف ہے. اگر لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہ ہو تو رسالت کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر رسالت کو نہ مانا جائے امامت تک بات نہیں پہنچتی. جب رسالت و امامت تک بات نہ پہنچے تو معاد تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی. جب انسان کے پاس ایمان رسالت و امامت نہ ہو تو انسان در سرو عجیب تک انسان کی رسائی. پھر انسان نماز کس لیے پڑھے, روزہ کس لیے رکھے. ہر تمام اصول و فروع اسی کی شاخیں, ہر چیز کی بازگشت اسی کی طرف ہے. کلمہ توحید, تو توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمہ توحید کن چیزوں کا بطلان چاہتا ہے اور کن چیزوں کا اثبات چاہتا ہے؟ کلمہ کیا کہتا ہے کہ کن کن کی نفی کر دیں, انکار کر دیں, اور کس چیز کا انکار کر دیں, اور کن چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت کر دیں. انسان کا صرف لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جاننا کافی نہیں ہے کہ مجھے کلمہ طیبہ کا معنی آتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یہ کافی نہیں ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ جو نفی و اثبات پہ منتج ہوتا ہے, اس کے اندر جو نفی و اثبات ہیں ان کی حقیقت کو جانے. یعنی یہ کلمہ کس بات کی نفی کرانا چاہتا ہے اور کس بات کا اس بات نفی اور انکار. یعنی لا الہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کی کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حوالے سے عبادت نہ ہو, پرستش نہ ہو, پوجا نہ ہو. یہ تقاضے ہیں. اگر آپ نے لا الہ کے تقاضے کو جانا ہے تو پھر غیر خدا کسی کی پرستش آپ سے نہیں ہونی چاہیے ذرہ برابر بھی. اس بات کا انکار کریں کہ ہماری زندگی میں نفع و نقصان اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. دوسری موجودات عاجز ہیں, ضعیف ہیں, ناتوان ہیں, کوئی حیثیت نہیں ان کی. مخلوق اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کی مالک نہیں, حشر نشر کی مالک نہیں, حساب و کتاب کی مالک نہیں. خداوند فرماتا ہے لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا, کوئی بھی چیز اپنے لیے نفع و نقصان پہ قدرت نہیں رکھتی. ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا, موت پر بھی قادر نہیں ہے, زندگی پر بھی اس کی قدرت نہیں ہے, حساب و کتاب پر بھی, دوبارہ زندہ کرنے پر بھی. ہم مجبور ہیں, جب ہم مر جاتے ہیں ہم خود کو زندہ نہیں کر سکتے, مجبور ہیں, ناتوان. اس لیے کہ ولایت مطلقہ صرف اللہ کی ہے, اختیار کل صرف خدا کے پاس ہے اللہ کے لیے. اگر کسی ہستی کے پاس کچھ بھی اختیار ہے تو خدا کی طرف سے. کسی ہستی کے پاس اگر علم ہے, قدرت ہے, خدا کی طرف سے. اگر کسی کو ولایت ملی ہے تو خدا نے دی ہے. اگر کسی کی اطاعت واجب ہے تو خدا کی طرف سے ہے, نہ ان کی اپنی طرف سے. پیغمبر اسلام نے کبھی خود اپنی اطاعت کو مخلوقات پہ واجب نہیں کیا ہے, جو خدا نے واجب کیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کریں. ائمہ نے کبھی اپنی اطاعت فرض نہیں کی اپنی طرف سے. خداوند فرماتا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کریں, یہ خدا کی اطاعت ہے, ائمہ کی اطاعت, اہل بیت کی اطاعت, نہ اپنی. مخلوقات میں قدرت نہیں ہے, اللہ کے سامنے نہ رسول کی حیثیت ہے نہ امام کی. وہی ولایت ہے جو خدا نے انہیں دی ہے, وہی رسالت ہے جو خدا نے دی ہے, وہی امامت و رسالت ہے جو خدا نے دی ہے، وہی معجزات ہیں جو خدا نے دی ہے، اپنی کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو مخلوقات کے امور میں مرجع مرکز قرار دیا ہے تو خدا کے حکم سے، کیونکہ رسول بھی امام بھی منصوب من اللہ ہے، خدا نے انہیں نصب کیا ہے، معین کیا ہے، منصب دیا ہے، مقام دیا ہے، جس طرح فرشتوں کو دیا ہے. بعض فرشتوں کو زمین پہ، ستاروں پہ، سیارات پہ مسلط کیے ہیں، بعض کو باران سے مسلط کیے ہیں، بعض کو بندوں کے اعمال پہ، بعض کو مومنین کی حفاظت پہ، بعض کو زندگی دینے پہ، بعض کو زندگی لینے پہ، بعض کو رزق کی تقسیم پہ مقرر کیے ہیں، خدا کی طرف سے کیے ہیں، ان کی اپنی نہیں. اسی طرح سے ہر نبی کی نبوت خدا کی طرف سے ہے، ہر نبی کا معجزہ خدا کی طرف سے ہے، ہر امام کی کرامت معجزات خدا کی طرف سے ہیں، انبیاء و اوصیاء کی ولایت یعنی صاحب اختیار ہونا یعنی ولایت تکوینی، اس ہستی کی اشیاء کے ساتھ جو چاہے کرے ولایت تکوینی ہے، اور ولایت تشریعی ہے کہ علاقی احکامات کو ان سے اخذ کرنی ہے، یہ اختیار خدا نے دیے ہیں ان کے پاس ہے. ولایت انبیاء و اوصیاء زمانہ غیبت صغرا میں نواب اربعہ کی ولایت، ان کو مرجع قرار دینا امام کے حکم سے، ان کی یہ ولایت، ان کی یہ نیابت بحکم خدا ہے. اور زمانہ غیبت کبرا میں، اس وقت کے زمانے میں نائبین امام، فقہائے اعظام، فقہائے جامع الشرائط کی ولایت اور ان کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے، ان کی اپنی نہیں. یہ سب ولایتیں بحکم خدا بمرضی خدا ملتی ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید ہیں، اپنے عقیدوں کو صاف کر دیں، شفاف کر دیں. ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے واجب ہیں، اللہ نے خود ان کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی پیروی کریں، اللہ کا حکم مانیں. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کریں، پیروی کریں اور رسول کا حکم مانیں. واولی الامر منکم، اور رسول کے بعد جو صاحبان امر ہیں، اولو الامر ہیں یعنی ائمہ اطہار، ان کی اطاعت پیروی اور ان کا حکم مانیں. یہ سب اللہ کے حکم سے، خداوند ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے. توحید یہی ہے، جن کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، آپ ان کی بھی اطاعت کریں، پیروی کریں، وہ بعینہ ہی اللہ کی اطاعت ہے. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کا کہنا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت بغیر رسول کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ خداوند ہم پہ وحی نہیں بھیجتا ہے، خداوند ہمارے اوپر فرشتہ نازل نہیں کرتا کہ خدا اپنی شریعت کو مستقیماً ہماری طرف بھیجیں گا. خداوند انبیاء کو واسطہ قرار دیتا ہے کہ میری باتیں، میرے قوانین، میرا نظام، میری شریعت انبیاء کے ذریعے تمہیں ملے گی، ان کی پیروی کریں. تو ہمارے پاس احکام، قوانین، خدا کی باتیں لے کر انبیاء آتے ہیں، تو اس لیے اگر خدا کی اطاعت کرنی ہے تو انبیاء کی اطاعت ضروری ہے. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو لینا دینا ہے اس میں رسول کی اطاعت کریں، جو کچھ رسول دے احکام لے لیں، عمل کریں، جن چیزوں سے رسول منع کریں رک جائیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے. اگر کسی نے رسول کا کہنا نہ مانا تو خدا کی نافرمانی ہے، نہ رسول کی. رسول کی کا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا، وہ خدا کے احکامات بیان کرواتے ہیں. اس لیے رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. اس کے بعد اول الامر کی اطاعت واجب ہیں، وہ بھی خدا کے حکم سے. اول الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. رسول خدا نے اول الامر کا تعارف کرایا. یہاں پہ دوسروں کی باتیں اپنی کتابوں میں ہیں، ہماری باتیں اپنی کتابوں میں. ہم اپنی کتاب سے پڑھتے ہیں، مجھے دوسری کتابوں سے غرض نہیں. ہمارا مطلب دوسری کتابوں کا محتاج نہیں، دوسروں کے عقائد کا محتاج نہیں ہے. ہمارے پاس ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر خدا سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی، اول الامر کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جابر، اول الامر میرے بعد میرے خلفاء ہیں، مسلمانوں کے ائمہ، میرے خلفاء ہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں. ان میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. امیر المومنین کے بعد، حسن مجتبی کے بعد، امام حسین ان کے بعد، ان کے فرزند علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد ابن علی، محمد باقر علیہ السلام، اور ان کے بعد یہ پانچویں امام کا نام لیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تورات میں ان کا لقب باقر ہے. پھر فرمایا کہ جابر سے جب تمہاری ملاقات ہوگی اس میرے پانچویں فرزند سے تو اس سے تمہارا سلام کہتے. پھر فرمایا ان کے بعد جعفر ہیں امام صادق، ان کے بعد امام موسیٰ، ان کے بعد فرمایا امام علی رضا ہیں، ان کے بعد محمد تقی، ایک ایک کر کے نام لیے. پھر گیارہویں امام کا نام لیا امام حسن علیہ السلام. پھر فرمایا کہ جب بارہویں امام کا نام لیا حجت ابن حسن امام زمان علیہ السلام والسلام، اس وقت فرمایا کہ ان کی کنیت میری کنیت، ان کا نام میرا ہی نام ہوگا. پیغمبر اسلام کا نام محمد ہے اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے. یہی نام اور یہی کنیت آخری امام کی. پیغمبر اسلام فرمایا کہ وہ میرا، ہم میری کنیت ان کی، وہ کنیت ہے، میرا نام ان کا نام ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حجت ہے اور بقیت اللہ. آخری امام کا تعارف اول الامر کی حیثیت سے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ان کے بندوں پہ حجت ہیں اور بقیہ الہی. وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ غیبت کا زمانہ طولانی ہونے کی وجہ سے ان کے وجود کی تصدیق نہیں کریں گے، لوگ انکار کریں گے کہ کوئی ایسا امام تو شاید ہوگا بھی نہیں، انکار کریں گے. فرمایا مگر ایسے مومنین ان پہ ثابت قدم رہیں گے جن کے دلوں کا امتحان خدا نے لیا ہو. شاید آپ جیسے بہت سارے شیعان علی ہیں کہ شاید جن کے دلوں کا بارہا امتحان لے چکا ہوگا، جنہوں نے اپنا امتحان دے دیا ہوگا، پاس کیا ہوگا، کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آیا ہوگا، کبھی اپنے عقیدے میں سستی نہ آنے دی ہوگی، کبھی اپنے ایمان میں کمزوری نہ دکھائی ہوگی، تو آپ کے دلوں کا امتحان لے چکا ہے، آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. مگر جو لوگ تردید کے شکار ہیں، تردد کے، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مسلک میں، کبھی اس مسلک میں، کبھی ایمان، کبھی کفر، کبھی شک و تردید، کبھی شرک، کبھی ریا، ایسے لوگ ثابت قدم نہیں کر سکتے. جابر نے عرض کیا، جب بات یہاں تک پہنچی، جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا شیعوں کو ان کی غیبت سے فائدہ ہوگا؟ جب وہ غائب ہیں تو شیعوں کو کیا فائدہ، جب بارہواں امام غائب ہیں؟ تو فرمایا کہ اے جابر،
شیعہ اسی طرح فیض یاب ہوں گے ان کے وجود سے جس طرح بادلوں میں چھپے ہوئے سورج سے دنیا مستفید ہو جاتی ہے، ان سے روشنی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، موجودات عالم بہرمند ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے غائب امام سے شیعہ بہرمند ہوں گے۔ آج بھی بہت سے لوگ ان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ داستان بہت لمبی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ زمانۂ غیبت امام ہے کہ جب امام موجود نہ ہو، وصی پیغمبر موجود نہ ہو، غائب ہوں یا لوگوں کے دسترس میں نہ ہوں، تو اس وقت فقیہ جامع الشرائط کی اطاعت واجب ہے۔ فقیہ جامع الشرائط کی اطاعت عین اطاعت امام ہے۔ جس طرح مثال عرض کروں، آج کل کے محرم کے ایام حضرت مسلم کی نیابت، جس طرح آپ دیا حسین نے اپنا نائب اور فقیہ بنا کے فقیہ کے عنوان دے کے انہیں بھیجا کہ ان کی بیعت میری بیعت ہے، اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوفے میں حضرت مسلم کی مخالفت کرے، نہ مانے، تو یہ حسین کو نہ ماننے کے مترادف ہیں، ان کے نائب ہیں۔ اسی طرح سے فقیہ جامع شرائط ہیں کہ وہ امام زمان کے نائب ہیں، نائب عام۔ غیبت صغرا کے زمانے میں چار نائبین سے خاص ان کی اطاعت، اور آج نائبین عام کی اطاعت اسی طرح سے واجب ہیں جس طرح آج امام زمان کی اطاعت واجب ہے، فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ فقہاء عظام نائبین خاص دونوں امام کی طرف سے معین ہوتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، معین خدا کی طرف سے، اعلان امام کی طرف سے۔ امام خدا کی طرف سے معین ہوتے ہیں، جس طرح رسول خدا کی طرف سے معین ہوتے ہیں، وہ معجزہ لے کر آتے ہیں، گزشتہ نبی آنے والے نبی کی خوشخبری دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ موسیٰ نے عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ چیزیں بیان کی، اور جب امام کی باری آتی ہے تو بحکم خدا رسول امام کا اعلان کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے علی امام ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں۔ تو رسول بحکم خدا، بحکم بوحی الہی، بمطابق وحی الہی امامت کا اعلان کرتا ہے کہ فلاں ہستی امام ہے۔ سلسلہ رسالت ختم ہو جائے یا رسول غائب ہو جائیں تو نائب رسول کی نوبت آ جاتی ہے، بات امامت تک پہنچ جاتی ہے، وصی رسول پھر جانشین رسول ہوتا ہے۔ امام رسول، امام کیا کرتا ہے؟ رسول کی طرح دین کی حفاظت فرماتا ہے، دین کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے، رسول کی طرح۔ یہ امامت کی ذمہ داری ہوتی ہے، دین کی حفاظت کرنا۔ اب عبداللہ حسین نے اسی امامت کے تحت، اسی ذمہ داری کے تحت قیام کیا کہ دین کو بچانا ہے۔ اسی طرح سے فقیہ جامع الشرائط کی پیروی حکم اللہ سے واجب ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے کہ فقیہ جامع الشرائط کی اطاعت کرنی ہے۔ جہاں امام موجود نہ ہو، یا امام غائب ہو، یا لوگوں کے دسترس میں نہ ہو، وہاں ان کے نائبین کی اطاعت واجب ہیں، فرض ہیں۔ اور پھر امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے نائبین کا اعلان کر دیں۔ علی محمد سمری ہے، حسین ابن ابو ہے، یا فلان فلان ہے، چار نائبین خاص کا اعلان، اس کے بعد نیابت عامہ کا اعلان خود امام نے کیا۔ یہ حکم خدا ہیں اور اعلان کرنے والے امام ہیں۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے
کسی حدیث پہ توجہ فرمائیں. انشاءاللہ العزیز میری ادنا سی گفتگو سمجھ میں آ جائے گی جس پہ آپ کو میں لانا چاہ رہا ہوں. یہ واجبی چیزیں ہیں, یہ توقیع امام میں جب کوئی شخص سوال بھیجتا ہے وہاں سے امام تحریری جواب دیں تو یہ توقیع کہلاتا ہے. امام سے جب سوال کیا کس کی اطاعت کس کی پیروی سلسلے میں, امام نے کہا انظروا الى من كان منكم قد ربا حديثنا, تم دیکھو تمہارے بیچ میں وہ عالم وہ فقیر جامع شرائط جو ہماری حدیثوں کے راوی ہیں, ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں بیان کرتے ہیں ماہر ہیں. ونظر فی حلالنا وحرامنا, حرام آل محمد حلال آل محمد میں صاحب نظر ہیں, جانتے ہیں وہ کون سی چیز حلال ہے, تحقیق کر چکے ہیں, صاحب نظر ہیں. وعرف احکامنا, اور ہمارے احکام کو تعلیمات اہل بیت احکام اہل بیت جو خدا کی طرف سے رسول خدا کی طرف سے اہل بیت نے بیان کیے ہیں انہیں جانتے ہیں وہ, ان کی طرف دیکھو. جب ایسے اشخاص مل جائیں جو احادیث اہل بیت تعلیمات اہل بیت علوم اہل بیت کے ماہر ہیں, احادیث اہل بیت کے ماہر ہیں, حلال اہل بیت حرام اہل بیت حلال و حرام شریعت الہی کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں احکام اہل بیت سے آشنا ہیں, فرمایا فرضو بھی حکمن, انہیں اپنا حاکم تسلیم کرو, انہیں اپنا سرپرست تسلیم کرو. فإنی قد جعلته عليكم حاكما, میں نے انہیں تمہارے حاکم قرار دیا, میں نے انہیں تمہارا حاکم قرار دیا ہے کہ تم ان کی اطاعت کریں ان کا حکم مانیں, وہ حکم ہیں تمہارے درمیان میری طرف سے. یہ بارہواں امام فرما رہے ہیں, چودھواں معصوم, کہ ایسی ہستیاں تمہارے اوپر حاکم ہیں میری طرف سے. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا, اب اگر کوئی شخص یہاں پہ تساہل کرے سستی دکھا دے کہ اگر ہیں تو ہیں میں کیا کروں, تو امام بیان فرماتے ہیں فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ, اگر ایسی ہستی ایسا فقیر ہمارے حکم کے مطابق حکم کر دیں فتوا دے دیں احکام بیان کریں اور کوئی شخص قبول نہ کرے کہ ہم اسے نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فإنما بحکم اللہ استخف, اس نے حکم الہی کا استخفاف کیا ہے, حکم الہی کو کمزور سمجھا ہے. وعلینا رد, اور اس نے ہم اہل بیت کو رد کر دیا ہے. ایک فقی ہے جامع الشرائط جس کا فقی ہونا مسلم ہے, اور جو جامع الشرائط ہیں اگر وہ حکم خدا اور حکم رسول اہل بیت کے مطابق حکم کر دیں اور ہم انکار کر دیں, حکم خدا کا استخفاف ہے اور اہل بیت کو رد کر دینا ہے, حکم اہل بیت کا رد کر دینا. امام نے آگے فرمایا والرد علینا کالرد علی اللہ, جو ہم اہل بیت کو رد کر دینا مانے گویا اس نے حکم خدا کو رد کر دیا ہے, اللہ کا حکم نہ مانا اس نے انکار کیا. یہ اسی طرح سے ہیں, اور پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ ہے وہو علی حد الشرک باللہ, اللہ کا حکم نہ مانے یہی شرک کی حد ہے. انسان مشرک ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ نائب امام ہونے کے عنوان سے ہے, امام نے جسے اپنا نائب قرار دیا ہے اور رسول نے امام کی امامت کے اعلان کیا ہے, خدا نے رسول کی رسالت کو بیان کیا ہے اور خدا نے پھر ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے, اس وجہ سے توحید واقعی ہے کہ جن جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے انسان ان کی پیروی کرے, بلا چون چلا ان کی اطاعت کریں, یہ توحید ہے. جو شخص اللہ کو مانے رسول کو مانے پھر اہل بیت پھر اس کے بعد چون چلا کریں, کہ آج امام بدلے غیر میں ہیں اور ہم فارغ ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. خداوند کبھی کسی انسان کو غیر ذمہ دار نہیں چھوڑتا. خدا کا نمائندہ ہوتا ہے یا اس کا نائب ہوتا ہے، یا رسول یا رسول کا جانشین، اب یا امام کا جانشین ہمیشہ انسانوں میں رہتا ہے اور ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے. میں حضرت مسلم کی مثال دی ہے. امیر المومنین نے 4 افراد کو گورنر بنا کے مختلف شہروں میں بھیج دیے. اگر کوئی ان کا حکم نہ مانے وہ امیر المومنین کا حکم نہ ماننے کا مترادف ہے. مالک اشتر کا حکم نہ مانے جنہیں علی نے اپنا گورنر قرار دیا، جب نہ مانے تو کیا ہوگا کہ علی کا حکم رد کر دیا اس نے. جو علی کو رد کر دے وہ خدا کو رد کرنا. اسی طرح سے جب اس زمانے میں حضرت مسلم نائب امام ہو سکتے ہیں، جب مالک اشتر نائب امام ہو سکتے ہیں، تو آج کی فقیر ہے جامع شرائط نائب امام ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی اطاعت ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو. یہ توحید کا تقاضا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بس اس کی اطاعت کریں. اس کے بعد بحکم خدا، بحکم خدا رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، چونکہ خدا نے حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کریں. یہ بھی توحید میں شامل ہے. پھر بحکم خدا و رسول امام کی اطاعت ہونی چاہیے، امام کی پیروی، امام کا حکم ماننا چاہیے، اس لیے کہ خدا نے بھی حکم دیا اور رسول نے بھی بیان کیا. پھر خدا، رسول اور امام کے حکم سے فقیہ جامع شرائط کی اطاعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے رسول کو، رسول نے بیان کیا امام کو، امام نے ان کی نیابت کا اعلان کیا ہے، اور امام نے فرمایا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. جو ان کا حکم نہ مانے وہ خدا کا حکم نہیں مانتا. جو خدا کا حکم نہ مانے شرک کی حد ہے یہ. تو ہماری توحید اس وقت مکمل ہو جاتی ہیں جب ہم انہیں ان کی اطاعت کریں، ان کی اطاعت کا حکم خدا کی طرف سے ہے. ائمہ اہل بیت کی اطاعت کا حکم خدا کی طرف سے ہے. ہم اپنی توحید میں ان چیزوں کو مانتے ہیں. ہم توحید کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے ہم صرف اپنے اماموں کو مانتے ہیں. دوسروں کو کیوں نہیں مانتے؟ بہت سارے اور امام ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم مدار توحید سے خارج ہونا نہیں چاہتے. اگر ہم کسی اور کا حکم مانیں، کسی اور کو امام تسلیم کریں، تو پھر ہم مدار توحید سے، مدار لا الہ الا اللہ سے ہم خارج ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کی امامت کا، ان کی اطاعت کا، ان کی خلافت کا، ان کی وصایت کا خدا نے حکم نہیں دیا، رسول نے بیان نہیں کیا. تو ہم اپنے عقیدے میں 12 ہستیوں کی امامت کے قائل ہیں بحکم خدا. ہمارا عقیدہ یہ ہے. جب ہم اپنے عقیدہ توحید میں درست ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کسی غیر اللہ کی پرواہ نہ ہوگی، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ ہوگی. ہمیں پھر کسی مالی مفادات کی پرواہ نہ ہوگی کہ انسان اپنے عقیدوں پہ سودے بازی کر دے، چھپا دے بعض چیزوں کو، بیان نہ کرے بعض چیزوں کو، چند پیسوں کے لیے، چند دنوں کی حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے چھپا دیں اپنے آپ کو، کسی اور مذہب کا ظاہر کر دیں، چھپا دیں صرف مفادات کے لیے، بیان نہ کریں، نہ پہچاننے دے، نہ جاننے دے، یہ چیزیں نہ کریں. توحید میں اگر انسان مضبوط ہو جائیں، پھر اب عبداللہ حسین کی طرح نکل جائیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. محمد حنفیہ نے روکا، مدینے والوں نے روکا، مکے والوں نے روکا، عبداللہ ابن جعفر نے روکا، جس نے بھی روکا، نہیں روک سکتا میں.
میرا عقیدہ ہے، مجھے حکم ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، امامت کا تقاضا ہے کہ میں قیام کروں. تو اب عبداللہ حسین آئے برا کے اندر، حسین ایسی تیاری کر کے آئے ہیں، ایسی تیاری کر کے کہ اسلام کو ہر حوالے سے، قرآن کو ہر حوالے سے بچانا ہے کہ تا قیامت پھر اسلام کے مقابلے میں کوئی ظالم نہ آئے، اور جب بھی آئے کوئی نہ کوئی حسینی قیام کرے گا اور اس کا چہرہ، اس کی عظمت، اس کی شان خاک میں ملا دے گا. حسین نے ایسا کیا. اگر چیز کی پاداش میں نہر فرات کے کنارے حسین پیاسے رہے، تشنہ لب رہے، حسین نے صرف جوانوں کو نہ لایا، بچوں کو لایا. اسی فرات کے کنارے سکینہ پیاسی رہی، کربلا سے چلی سکینہ پیاسی رہی، اسی فرات کے کنارے عبداللہ رضی پیاسے رہے، علی اسود اسی فرات کے کنارے پیاسے رہے، اسی فرات کے نزدیک سقائے سکینہ کے بازو قلم ہوئے پیاسے رہے، قاسم کی لاش پائمال ہو گئی پیاسے رہے، اکبر کا سینہ چھلنی ہوا پیاسے رہے. اس قدر پیاسے تھے، اس قدر پیاسے تھے کہ علی جام کوثر لے کر کربلا پہنچے تاکہ انہیں پلا دیں. بہت پیاسے ہیں، یہ انتظار نہیں کریں گے کہ یہ لوگ لب کوثر پہنچے، علی خود کوثر لے کر پہنچے. ہمارا مکتب ایسا ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے، ہمارا عقیدہ ایسا ہے، ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوثر لے کر دنیا میں پہنچاتے ہیں. جامع کوثر لے کے حسین نے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے. دو بچے کوفے میں رہے، اب روایات مختلف ہیں، مجھے نہیں معلوم. روایت یہ ہے کہ عصر عاشور کے بعد خیام حسینی سے یہ بچے بھاگے، مسلم کے دو نونہار بچے بھاگے، وہ پہنچے ابن زیاد کی قید میں، یا پھر مسلم کے ساتھ کوفہ چلے تھے. جب مسلم شہید ہوئے یہ بچے آوارہ ہو گئے، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، کم و بیش زندان میں ایک سال تک رہے، اس طرح سے روایات میں آیا ہے. میرا تصور یہ ہے کہ اس سال کے دوران بچوں نے آپس میں گفتگو کی ہوگی، بھائی بڑے بھائی چھوٹے سے، چھوٹا بھائی بڑے سے، پوچھا ہوگا کہ محمد باقر کا کیا حال ہوا ہوگا، علی اصغر کی کیا حالت ہوگی، اون محمد کس حال میں ہوں گے. شاید یہی سوچا ہوگا کہ اب علی اصغر گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، رباب کی گود آواز ہوگی، سکینہ کھیل رہی ہوگی، یہ لوگ مدینہ پہنچ چکے ہوں گے، واپس پہنچے ہوں گے، اون محمد ایک سال میں بڑے ہو گئے، انہیں نہیں معلوم کہ علی اصغر پیاسے شہید ہو گئے، کربلا کی تپتی زمین پہ ننی سی قبر میں آرام سے سو رہے ہیں، محمد ابراہیم کو مسلم کے یتیم بچوں کو کیا معلوم کہ محمد باقر کے ہاتھوں میں بھی رسن ہے، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے انہیں کوفہ و شام کی گلیوں میں، بازاروں میں گرائے ہیں. انہیں کیا معلوم
انہیں کیا معلوم کہ ان پہ کیا گزری. انہوں نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ شاید ہماری قسمت خراب تھی کہ ہم ابن زیاد کے زندان میں آ گئے. انہیں نہیں معلوم کہ سکینہ بابا بابا کہتی ہوئی زندان میں شہید ہو گئی. رباب کی گود شام میں خالی ہو گئے. دامن جھاڑ کے رباب مدینے پہنچے. ہم اصغر سے جدا ہو گئے, ہم سکینہ سے جدا ہو گئے. زندانبان سے تعارف کرایا ہم تو یہ بچے آزاد ہو گئے. بچے آزاد ہو گئے مگر کوتے کی گلی کوچوں میں یہ بچے کھو گئے. ایک خاتون نے دیکھا اپنے گھر لائے, ان کی نورانیت کو دیکھا, ان کی معصومیت کو دیکھا, ان کی غربت کو دیکھا کہ پیروں میں جوتے نہیں ہیں, جسم پہ صحیح لباس نہیں ہے, بال بڑے ہوئے ہیں, امانے نہیں ہیں. گھر لایا, تقدیر ہے کہ زندان سے آزاد ہوئے تو حارث کے گھر پہنچے, قاتل کے گھر پہنچے. رات بھر ان کی زلفیں ایک دوسرے سے بندھی رہے, رات بھر دونوں کھڑے رہے. تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے, اس میں انہیں شہادت کی خبر مل گئی. تھوڑی دیر سوئے تھے پھر روتے ہوئے جاگے دونوں. پوچھا کہ بھیا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے. ہمارے نانا تھے, ہمارے دادا تھے, ہمارے ابا تھے, بابا مسلم تھے. رسول خدا نے بابا سے سوال کیا کہ مسلم اکیلے آ گئے؟ میرے دو نونے ہاتھوں کو بھوکے میں تنہا چھوڑ گئے. میرے ہمارے بابا نے کہا کہ آج وہ ہمارے مہمان ہوں گے. تو بھیا یقین ہو گیا کہ آج آخری رات ہے. یہی خواب دیکھنا تھا کہ ظالم پہنچے, ان کے زلفوں کو باندھا, ننے سے رخساروں پہ ظالم کا تماشا رسیب ہوا. بچے تڑپ گئے, ان کے شانے رسیوں سے باندھے. میرا تصور ہے کہ انہوں نے زیر لب عباس کو بلایا ہوگا کہ عباس آج ہمیں باندھے گئے, ہماری زلفیں کسی ہیں, ہمیں ظالم سے نجات دے. سوچا تو ہوگا کہ کاش علی اکبر زندہ ہوتے, کاش علی اکبر کو خبر ہوتی تو ہمیں لینے آ جاتے. ان دو یتیموں کو معلوم نہ تھا کہ سب تو نہر مراد کے کنارے بازو قلم کر کے سو چکے ہیں, جو سکینہ کو بھی ایک گھونٹ پانی نہ پلا سکے. حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہاتھوں میں رسن باندھ کے کانوں سے خون جاری چلے, مگر عباس کچھ نہ کر سکے. صبح ہو گئی, صبح ہو گئی, دونوں بچے چلے نہر فرات کی طرف. وہی فرات جس کے کنارے سقا سکینہ سوئے, وہی فرات جس کے کنارے علی اصغر نے ہرملہ کا تیر کھایا, وہی فرات جس کے کنارے بابا کی لاش پہ سکینہ کو رونے نہ دیا, وہی فرات جس کے کنارے زینب کبرا کے سینے جلے نے دیکھے انیوں سے چادریں چھین, وہی فرات جو بہتا رہا, جو بہتا رہا کی مگاہ پہ حسینی سے اللہ تشکی صدا آتی تھی. کاش کی فرات اپنا رخ بدل دیتا, آ جاتے کی مگاہ پہ حسینی, آ جاتے سکینہ کی طرح. فراد فراد آ جاتے. فراد کے کنارے پہنچے, دونوں نے دیکھا کہ ننگی تلوار ہے, ظالم ہے اور برا. دل سے آہ نکلی پروردگارا ہمیں نجات دے, ہماری ماں انتظار کر رہی ہے, مدینے میں ہماری ماں انتظار کر رہی ہے. تلوار نیام سے نکلی, یقین ہو گیا کہ اب شہید ہو جانا ہے, تو اب ظالم سے التجا کرتے ہیں, ظالم ہمیں زندہ لے جا کر بازار میں بیچ دے, تمہیں پیسہ ملے گا, رقم مل جائے گا. کہا نہیں ہو سکتا, پھر زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ, نہیں ہو سکتا ظالم, نہیں ہو سکتا, ہماری کم سنی پہ رحم کر, ترس کھا. کہا ترس نہیں کھا. پھر بڑے بھائی نے کہا کہ پھر ہمیں مہلت دیں کہ ہم نماز پڑھیں, یہ حلوے کے آداب ہیں. فرات کے کنارے دونوں ننے منے بچے گئے ہوں گے, ننے آستینوں کو چڑھا کے نہر فرات سے چلو بھر کے پانی اٹھایا ہوگا, وضو کی ہوگی, نماز ادا ہو گئی, دعا کی, پروردگار اب ہم شہید ہو رہے ہیں, تو ہی فیصلہ کر ہمارے درمیان. نماز تمام ہو گئی, ظالم کو دیکھا, بڑے بھائی نے کہا ظالم پہلے مجھے شہید کر دے, پہلے مجھے شہید کر دے, اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے ہماری ماں نے چھوٹے بھائی کو میرے حوالے کیا, چھوٹا بھائی میری ذمہ داری ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ ظالم پہلے مجھے شہید کر, اس لیے کہ میں اپنے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا. محمد کی گردن پہ تلوار چلی, نہر فرات کے کنارے ایک ننگا سا سر گرا, ایک ننگا سا جسم جدا ہو گیا, خون بہا رنگین خون. چھوٹے بھائی نے التجا کی, ظالم اتنی مہلت دے کہ میں بڑے بھائی کے خون میں لوٹ لوں اپنے آپ کو. آواز دی, نانا رسول خدا میں اپنے بھائی کا خون لے کے. تلوار اٹھی, محمد کی لاش نہر فرات میں رکی رہی, ابراہیم کی لاش بھی گر رہی, آسمان و زمین کے درمیان آواز گونجی, نہیں معلوم کہ جبریل کی صدا تھی یا کس کی صدا تھی. میرا تصور یہ ہے فرشتے آگے رو رہے ہوں گے, جنگل کے جانوروں نے فریاد کی ہوگی, چھوٹے بھائی کی لاش بھی نہر فرات میں پہنچی تو دونوں لاشوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا, نہر فرات میں ڈوبا. تصور یہی ہے کہ آج عباس نہیں ہے, اگر عباس ہوتے تو اور محمد کی لاشوں کی طرح اٹھا کے لے آتے, آج کوئی نہ تھا, اب جنت سے سہارا آ گئی ہو Thank you.
Yeah. Shahid, Mustafa Zanji, Jumla Thank you. Shah-e-Shahidah